أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. یہ سورۃ آل عمران ہے اور سورۃ بقرہ کے بعد متصل ہے ترتیب میں اور منفصل ہے دو تین سورتوں سے، کیونکہ وہ سورت 87 تھی اور اس سے پہلے 86 نازل ہوئی تھی، اور یہ 89 ہے اور اس سے پہلے 88 نازل ہوئی ہے. یہ سورہ انفال کے بعد نازل ہے، نزلت بعد الانفال. قرآن مجید کی موجود ترتیب میں اس کا نمبر 3 ہے، فاتحہ پہلی اور بقرہ دوسری اور یہ تیسری ہے. یہ سورت بھی رب العزت کی الوہیت کے بیان میں ہے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کے اس بات میں ہے. قرآن کریم کی صداقت اور آخرت پر ایمان کے بیان میں ہے. جہاد کا پہلا مرحلہ وہاں تربیت کا تھا، اور یہاں بالفعل استعمال کا ہے. ابتدائی دو غزوات بدر و احد یہاں بیان فرمائے گئے. انفاق میں تفصیل ہے اور ساتھ تنظیم اور آداب کے مسائل آخر سورت میں. سورت مضامین میں اشباہ ہے اور بہت اقرب ہے بالبقرہ. سورت میں موضوع سورت 10 جگہ سے زیادہ ہے. 4 مقامات بالتفصیل سمجھے جاتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آیت نمبر 24 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور 34 جگہ ان اللہ یغفر من یشاء ویعذب من یشاء للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. آیت نمبر 129 ویسے دعوی سورت 14 مقام پر ہے. یہ 4 مفسرین کے ہاں مہمات سمجھی جاتی ہے. سورت آل عمران سورت بقرہ کی طرح مدنی سورت ہے، اور 200 کے قریب آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے. سورت میں تخویف اور تبشیر بھی تفصیل ہے. اس کو ہم کبھی کبھی وعد اور وعید کہتے ہیں. سورت حقیقت میں ولد ضالین کی تفسیر ہے، کیونکہ اس میں ضم ہے نصارہ کا. اور یہی مناسبت ما قبل کے ساتھ ہے کہ وہ بھی مفتح تھی حروف مقطعات سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ سورت بھی مصدر ہے حروف مقطعات الف لام میم کے ساتھ، اور اس سورت میں تفصیل تھی غیر المغضوب علیہم کی، اور اس سورت میں تفصیل ہے وللضالین کی. اس سورت میں تین خطابات تھے یا بنی اسرائیل کے ساتھ، اور اس سورت میں تین پیغمبروں کا بے تفصیل تذکرہ ہے انبیاء بنی اسرائیل میں سے، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس سورت میں بنی اسرائیل کو نعمت یاد دلائی گئی اور انہیں شرمندہ کیا گیا کہ ایمان لے آؤ، آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اس سورت میں علماء یہود اور نصارہ کی 25 کے قریب قبائح، 25 کے قریب قبائح و اہل الکتاب اس سورت میں بیان فرمائی گئی ہے. اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، جبکہ اس سورت کے اندر بترقی ہے آدم علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، دونوں عمرانوں کا ہے، حضرت مریم کی والدہ کی نظر کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے واقعات ہیں. صاحب ما سبقہ سورت میں جہاد کا پہلا مرحلہ بیان ہوا تھا، تربیت مجاہد کا، اور اس سورت میں جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے جنگ چھڑ جانے کا اور مجاہدین کی ثابت قدمی کا، خداوند تعالیٰ کے طرف سے ان کے ساتھ جو نصرت و امداد کے وعدے ہیں ان کے ایفا کا. سورت کی مناسبت ما قبل کے ساتھ اظہر من الشمس ہے، سینکڑوں وجوہات اقتران اور اتصال اور تناسب اور ربط کی پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اس سورت میں قرآن مجید کی صداقت کا اعلان تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں متکلم کی طرف سے اور اسی طرح آخرکار مخاطب کی طرف سے کوئی شک نہیں. اس سورت میں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، اتاری ہے آپ پر کتاب برحق جو تصدیق شدہ ہے اگلی کتابوں کی. اس سورت میں تھا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما قبل کتابوں میں سے اہم مہم، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اس سورت میں مومنین کے 5 اوصاف کے بعد کفار کی مذمت کی 2 آیتوں میں، یہاں بھی ابتدائی سے کفار کی مذمت ہے، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. متوجہ ہو؟ اس سورت میں ایک ایسے فرقے کی مذمت کی گئی 10 نشانیوں سے اور 2 مثالوں سے، جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. یہ ایک پوشیدہ مسئلہ ہے، ہر ایک تو نہیں کہہ سکتا. جواب، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بالترتیب ربط ہے. سورت ما سبقہ کے ساتھ مرتبط ہے بالکل ترتیب کے ساتھ. اس صورت میں واقعات تھے آدم علیہ السلام کے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، حق تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، اس صورت میں ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس صورت میں تھا کہ آدم خلیفہ ہوں گے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، توحید کا نفاذ ہوگا. اس صورت میں آدم علیہ السلام کی خلقت اور آدم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی خلافت اور ان کے لیے تعظیم الملائک اور ان کی قبولیت توبہ، یہ تو بالکل واضح چیزیں تھی. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہاں پر بھی واضح مسائل پائے جاتے ہیں. لیکن ملائک کب پیدا ہوئے؟ شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ شیطان کو کیوں اتنا دسترس دیا گیا؟ وہ کیوں اتنا اہم سمجھا گیا؟ واخر متشابہات، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، ان باتوں میں زیادہ نہ پڑھو. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اس کے پیچھے پڑھنے سے دل ٹیڑے ہو جائیں گے. فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. پھر یہ کیسے پیچیدہ مسائل کون جانے؟ علماء کس کام کے لیے ہے؟ جواب، علماء چیزوں میں پڑھنے کے لیے نہیں، علماء ثابت قدم رہنے کے لیے ہے. علماء علم کے ذریعے غیر ضروری مباحث سے بچنے کے لیے ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. جو اسرائیلی، جو یہود، جو اہل کتاب واضح مسائل چھوڑ کر مشتبہ مسائل کے پیچھے پڑ گئے، ان کے دل خراب ہو گئے. آپ دعا مانگے اللہ سے، خدایا ہمارے دل صحیح رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس صورت میں یہ وضاحت ہو گئی کہ ان کی دنیا اور ان کی دنیا کی عزت ان کو کام نہیں آئی. لهم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. اس صورت میں اس کا بیان اس سے واضح ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. کہ جو لوگ کفر پر رہے ان کا مال و اولاد ان کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے. اس صورت میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اسرائیلیوں کو طرح طرح مالا مال کیا گیا، لیکن جب وقت آیا نبی آخر زمان پر ایمان لانے کا تو وہ منحرف ہو گئے. اس صورت میں فرمایا کذاب آل فرعون، ان کی حالت گزشتہ فرعونیوں کی طرح ہے. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی شرارتی گزرے ہیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کی تکذیب کی. فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. سورت آل عمران سورت بقرہ کے ساتھ خاص طریقے سے مرتبط ہے. وہ ثمانیہ مسائل، توحید، رسالت، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم آداب، یہ آٹھ مسئلے اس سورت میں بھی بالتفصیل بیان ہوئے ہیں. لیکن وہ سورت جس دعوے کے لیے تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس صورت میں اللہ کے معبود ہونے کا بھی تفصیل تذکرہ ہے. اور چونکہ رد نصارہ میں ہے، ولا الضالین کی تفسیر ہے، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کا عبد ہونا، ان کی والدہ کا مخلوق ہونا، ان کی نانی کا پورا شجر نسب بیان فرمایا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. شجر نسب بیان فرمائی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ معلوم، ان کا ننیال معلوم، ددیال معلوم، مائی مریم کا ددیال، اور ان وہ انہی انبیاء علیہ السلام کی اولاد در اولاد چلے آئے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام عبد محض ہے، اور رسول بنی اسرائیل ہے، ورسولا الى بنی اسرائیل. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. چونکہ اس صورت میں تفصیلاً رد نصارہ کا ہے، یہود کا رد ضمناً ہے، طبعاً ہے، جبکہ گزشتہ صورت میں بالتفصیل رد یہود کا تھا اور عیسائیوں کا رد طبعاً تھا. عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد پولوس نام کا ایک شخص آیا ہے، اس نے بگاڑا ہے. یہ مضمون چونکہ قرآن میں ایک جگہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں، اس لیے سامعین اور اہل درس خوب متوجہ رہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد ایک عیسائی پادری آیا ہے، اس کا نام ہے پولوس، اور اس نے انجیل کو تبدیل کیا ہے. ان کے ہاں شراب حرام تھی، اس نے حلال کر دی ہے. خنزیر حرام تھا، اس نے حلال کر دیا. ختنہ موجود تھا، اس نے روک لیا. اور کئی قسم کی کوتاہیاں اور زیادتیاں پولوس نے کی. گویا عیسائیت کو آسمانی نقشے سے نکالنے والا پولوس ہے. عیسائیوں نے وقتاً فوقتاً مذہبی مقابلے کیے. جس وقت برطانیہ کی حکومت ہندوستان پر مسلط ہو گئی، انگریزوں نے اپنی سی آئی ڈی اور انٹیلیجنس کو کہا کہ پورے ملک کا سروے کرے اور بار بار کرے اور اس پر رقم خطیر صرف ہو. رپورٹ دو چیزوں کا دے دے، ہم سے حکومت کون چھین سکتا ہے، ایک، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. ہر قسم کے ایجنسیوں نے ایک رپورٹ دے دی، حکومت ہمیشہ مسلمانوں کی رہی، ہم مسلمان تم سے، ہم سے حکومت چھینیں گے، اور اس لیے چھینیں گے کہ ان میں جہاد کا جذبہ ہے. آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں، جہادی نہیں چاہیے، عسکریت نہیں چاہیے. انگریزوں نے کہا کہ دوبارہ سروے کر لیں اور اپنے تجربے کے بل بوتے پر حکومت کو رپورٹ دیں، وائسرائے ہند کو رپورٹ دیں کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو کہا کہ مذہبی بحران پیدا کر دیں، مذہبی بحران. ایک کو کہا تم کہو کہ ان کی نماز صحیح نہیں، فاتحہ خلف الامام، امین بالجار، حرف عیدین نہیں کرتے، شمس الحق عظیم آبادی، میاں نذیر حسین دہلوی، نواب صدیق کنوجی، یہ اس کام میں لگتا ہے. دوسرے کو کہا تم کہو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، کرامات نہیں مانتے، درگاہوں کے قائل نہیں. عبد السمیع رامپوری، عبد الجبار دہلوی اور احمد رضا خان بریلوی، یہ تین اس کام میں لگا دیے گئے. سارا مسئلہ مجاہدین کے خلاف. جب ان دونوں سے پورا کام نہیں بنا تو پھر اپنے اصلی بیٹے کو کہا، مرزا غلام احمد قادیانی کو، کہ یہ مولویوں کا کام نہیں، یہ نبی کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو ہمت کر کے نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا، کیونکہ جہاد کو صاف ہٹا دے، کہہ دے، چنانچہ مرزا غلام احمد کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جنگ مقدس. کیا نام ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں کفار اور مشرکین سے مشت گریبان ہونا اور ان کے خلاف تلوار اٹھانا اور بندوق اٹھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے. اور مرزا نے لکھا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم جہاد کی وجہ سے سزا پاؤ گے، اور میں تمہیں یاد آؤں گا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اس جہاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے گلے سے جہاد کا ہار اتارنے آیا ہوں. مجھے یہاں ایک سنبل نام کا مرزا ہی تھا پانچ نمبر میں، مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں دیکھو اس وقت وہ باتیں ہوئی نا. میں نے کہا یہ مرزے نے بشارت نہیں دی تھی، اس کو پتا تھا کہ جو داغ بیل میں نے ڈالی ہے یہ 100 سال میں جا کے تناور درخت ہو جائے گا. چنانچہ جنرل صاحب پر یہ شبہ بھی تھا کہ اس کی اہلیہ وہ مرزائیوں سے متعلق ہے، اور انعام الباری نام کا مرزائی جو قادیانیوں کے ایک ماہنامے کا ایڈیٹر ہے وہ مشرف صاحب پر اخیر تک مسلط رہا. اور حقیقت میں مسجد اور مدرسے کے طلباء و طالبات کو بھون ڈالنے میں انہی کا ہاتھ تھا، ورنہ اپنی حکومت کبھی اپنے رعایا کے خلاف اتنا سخت اقدام نہیں کرتی. مولوی صاحبان غور سے بات سنو، یہ تمام کام ہوا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا جذبہ جہاد معجزہ تھا. تو انگریزوں نے اس کے لیے نیا نظام بنایا، اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر مذہب کی دلیل اور برہان، کون سا مذہب درست ہے، انسانیت کے مطابق ہے، ان کے فوائد پر مشتمل ہے، ان کو نقصانات سے بچانے والا ہے، اس میں ہر مذہب آئے اور اپنے دلائل دے، دنیا کو دکھائے. اس کو کہتے ہیں میلہ خدا شناسی. کیا کہتے ہیں؟ ہر شخص آئے اور اپنے خدا کا تعارف کرے. 1860 میں اور 1861 میں دو میلے لڑے گئے ہیں آل آباد میں، اور 1857 میں تو مسلمانوں کو ملیا میٹ کیا، صرف دہلی چاندنی چوک پر 40,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی. علماء تو رہے نہیں تھے، سب مارے گئے. جب میلہ خدا شناسی کا اعلان ہو رہا تھا تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کے ایک شیخ اور بزرگ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ علوم متداولہ پڑھ چکے تھے لیکن حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی کی طرح منہمک نہیں تھے، مبصر بہت بڑے تھے، دور اندیش تھے. انہوں نے اپنے حلقہ احباب کو کہا کہ یہ جو میلے بن رہے ہیں یہ ہندو سکھ گوتھڑے اور دوسروں کے خلاف برائے نام ہے، اصل ہمارے خلاف، اس میں تقریر کرنی ہے، اور تقریر ایسی کرنی ہے کہ عیسائی آئندہ میلے خدا شناسی کا نام نہ لے. عجیب داد اللہ کا ایک وفادار مرید تھا جید عالم، مولانا رحمت اللہ کی رانوی، اس کو کہا کہ کس طرح تیاری کرو گے؟ انہوں نے کہا تمام اناجیل یاد کر لوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبرانہ زندگی اس کو بچاؤں گا، اور عیسائیوں کے ہاں جو بدنام تصور ہے اس کے ذریعے عیسائیت کو بٹھاؤں گا. مولانا نے کہا اللہ آپ کی مدد کر لے، تیاری کریں. وہ تیار ہو گئے. 1861 میں جب آل آباد کا میلہ خدا شناسی ہو رہا تھا، اس سے پہلے انگریزوں نے اپنا ایک آدمی تیار کیا تھا، اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور اس فاؤنڈر نے تمام مذاہب کی سٹڈی کی، مطالعہ کیا، اور مشہور ہو گیا کہ بہت قابل آدمی ہے، مناظر ہے، کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے. میلے خدا شناسی میں فاؤنڈر نے ہندو مت کا رد کیا, سکھ دھرم کا رد کیا, اور گوتھڑوں کا رد کیا, ڈوگروں کا رد کیا. یہ غلط مذاہب, یہ نہیں چل سکتے, اس کو ختم کرو. اور پھر اسلام کا, اسلام پیغمبر اسلام کا رد, قرآن مجید کا رد, اسلامی تعلیمات کا رد. یہ مذہب بھی بوسیدہ ہو چکا ہے, اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا. اب وہ جب ایک دھرم کا رد کرتا تو پھر کہتا حل میں مبارزین یبارزونی, کوئی جواب دینے والا ہے. اسلام کے خلاف تقریر کر کے جب اس نے کہا کوئی ہے, تو مولانا رحمت اللہ صاحب کی ران بھی کھڑے ہوگا, ہاں بالکل. مولانا نے سب سے پہلے 2 گھنٹے میں اسلام کی طرف سے مکمل جوابات دے دیے, اور اس پر واضح کیا کہ تم نے جو باتیں کہی یہ اسلام کی باتیں ہے ہی نہیں, یہ جعلی جھوٹی باتیں ہیں. نہ نبی کی شادیوں کا یہ مقصد ہے, نہ غزوات کا مقصد مار دھاڑ ہے. تو عالم تھے, بخاری کا درس دیتے تھے, ہندوستان میں انہوں نے بخاری پڑھائی, مکہ مکرمہ میں بخاری پڑھائی. اور عیسائیت جو موجودہ دنیا میں ہے, اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں, یہ پولوس کی گھڑت ہے. اور پولوس بدترین کائنات تھا, اور اس نے اپنے کچھ خیالات, اختراعات, من گھڑت چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر انجیل میں ڈالی. مولانا کی تقریر ایسی ہوئی اور مناظرانہ گفتگو کہ تمام دنیا کھڑی ہو گئی مولانا کو خراج تقسیم پیش کرنے, اور لوگوں نے کہا کہ جب آپ جیسے عالم دنیا میں ہوگا تو یہاں عیسائی زندہ نہیں رہے گا. جب جلسہ ختم ہو گیا اور فاؤنڈر تو ذلیل خوار ہو گیا, تو انگریزوں نے کہا کہ فاؤنڈر نے پر تو ہمارا خرچہ ہوا ہے بہت بڑا, اس کا تو قتل ضروری ہے. اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ مولانا کو قتل کرنا ہے, اور دونوں کا نام رکھ لیں گے کہ یہ ملک کی فضا کے لیے مضر ہے. تو جب ہم فاؤنڈر کو ماریں گے تو ہمارے اوپر الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے مسلمان عالم کو قتل کیا ہے, لہذا ان دونوں کو مارنا ضروری ہے. اور آرڈر دے دیا کہ یہ بغیر تاخیر کے جہاں کہیں ہو گرفتار ہو جائے, اور جو ان کو پکڑ کے دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا, دونوں کو, فاؤنڈر کو بھی اور مولانا کو بھی. یو کہا یہ شرارتی ہے. فاؤنڈر باغا اور استنبول چلا گیا, قسطنطنیہ. وہاں کچھ عیسائیوں کے اثرات تھے, اور مولانا رحمت اللہ کو اپنے استاذوں نے کہا کہ آپ نے گرفتاری نہیں دے دی, اور یہاں سے نکلے. وہ بلوچستان ایران کے راستے سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے. وہاں ان کے استاذ اور شیخ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی موجود تھے. فاؤنڈر جب استنبول گیا, سلطان عبدالحمید خان کو کہا کہ مجھے تمام دنیا کے مذاہب پر عبور ہے, اور اسلام کو علماء سے زیادہ جانتا ہوں, اور علماء کو سامنے کرو. تو ترکیہ میں تو شیخ الاسلام اور فخر الاسلام ہو, گڑب الاسلام ہو, یہ الٹے سیدھے القابات چل رہے تھے, حقیقت تو تھی نہیں. علماء فاؤنڈر کے سامنے خاموش ہو گئے. سلطان مسلمان فرمان روا تھا, عادل, وہ سمجھ گیا کہ یہ تو کام خراب ہے. انہوں نے چٹ پٹ مکہ مکرمہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ ایک خطرناک قسم کا عیسائی پادری آیا ہے, اور وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کوئی عالم میرے مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے علماء اس کے سامنے شکست کھا گئے. اب مرکز اسلام کے فرمان روا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا دم خم والا مولوی ہو خدا کے لیے جلدی بھیجو. مکہ مکرمہ کے سلطان المسلمین نے حرم کے علماء سے مشاورت کی, حاجی امداد اللہ سے بیٹھے تھے. حاجی صاحب نے کہا عالم تیار بیٹھا ہے, اور فاؤنڈر کو چاروں شان چت لٹانا جانتا ہے، مگر دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ کہ اس کے نام کا اعلان نہیں کریں گے ورنہ فاؤنڈر بھاگ جائے گا. دوسرا یہ کہ وہ پہلے سے اسٹیج پر نہیں ہوگا، جب مناظرے کا وقت آ جائے گا تو کمرے سے باہر آئے گا. بادشاہ کے آدمیوں نے کہا بالکل منظور ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آدمی دے دو، اسلام ختم ہو رہا ہے ترکیہ میں. حاجی صاحب نے مولانا رحمت اللہ کو حکم دے دیا کہ آپ روانہ ہو جائے آستانہ استنبول. حضرت تشریف لے گئے، سلطان عبدالحمید خان کے دربار میں قیام کیا. سلطان نے شاہی مجلس طلب کی، ترکیہ کے تمام قضات، مفتیین، صدور، شیخ الاسلام، فخر الاسلام سب کو جمع کیا اور کائنات جمع ہو گئی. اور فاؤنڈر کو کہا تقریر کرو، اور فاؤنڈر نے تقریر کی. وہ تو بڑا بدماش تھا، اور تقریر کرتے کرتے جب وہ جوش میں آیا، اس کو تو وہی نظر آ رہے تھے ترکی جو ایک آنے کے نہیں تھے، اور وہ ایسے جوش میں آیا، اس نے کہا حل من مبارزین یبارزونی، ہے کوئی ماں کا بیٹا جواب دینے والا. جب اس نے یہ کہا تو اندر سے مولانا رحمت اللہ سے باہر آئے، اس نے جو ایسا دیکھا وہ یہ میرا باپ کہاں سے نکلا ہے. مولانا اندر سے باہر آیا، کہا بالکل جواب آ جائے، بیٹھ جاؤ. مولانا نے تقریر شروع کی، اور اسی طرح پہلے تو عیسائیت کا رد کہ موجود عیسائیت پولوس کا شاخصانہ ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں سے کوئی تعلق نہیں. فاؤنڈر کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا مذہب کس نے بنایا ہے. فاؤنڈر نے کہا میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میں ذرا طہارت خانے سے ہوا آتا ہوں. وہاں دربار میں جو شاہی حمامات ہوتے تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے. فاؤنڈر جو وہ 1861 میں گیا ہے طہارت خانے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے. وہاں جا کر خودکشی کر لی، اپنے آپ کو نیچے پٹک دیا. مولانا رحمت اللہ نے یہ تمام حالات خود لکھے، اور حضرت نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے. وہ کتاب عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں شائع ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ایزاح الحق. ایزاح الحق، مکہ مکرمہ سولتیہ سے، چونکہ سولتیہ ان کی آل و اولاد کا ہے، مدرسہ سولتیہ مکہ مولانا رحمت اللہ کا قائم کردہ ہے، وہ مفت تقسیم کرتے ہیں. ہمارے یہاں 100-150 نسخے بھیجے تھے. بڑی کتاب ہے، موٹی 1000-1200 صفحات کی کتاب ہے. اردو میں کوئی نسخہ مجھے ہاتھ نہیں آیا، سنا ہے کہ اصل اردو میں چھپی تھی، اور انگریزی میں وہی ہے جو مولانا تقی مدظلون ہے بائبل سے قرآن تک لکھا ہے. یہ حقیقت میں ایزاح الحق کا ترجمہ ہے. ویسے عیسائیت کے مطالعے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الجواب الصحیح لعبد المسیح، الجواب الصحیح لعبد المسیح، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی خود کی لکھی ہوئی، اور ان کے شاگرد رشید وحامل لوائه فی الحروب حافظ ابن قیم نے لکھا ہے الجواب الفصیح، الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح. الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح، یعنی پولوس کے خلاف لکھی. مولانا محمد انور شاہ صاحب نے شرح بخاری میں ایک جگہ کہا ہے کہ مجھے عیسائیت کا علم اس دور کے تمام عیسائی علماء سے بڑھ کر ہے. ماشاء اللہ، غیرتی عارف. مولانا رحمت اللہ کے بعد پھر بڑے مناظر اس شان کے مولانا محمد قاسم نانوتوی نے. اور بھی چھوٹی موٹی کتابیں وقتاً فوقتاً علماء نے لکھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک عالم کو تین کتابیں مطالعہ کرنا چاہیے. شیخ الاسلام کی الجواب الصحیح لعبد المسیح, اور ابن قیم کی الجواب الفصیح لمن بدل دین المسیح, اور مولانا رحمت اللہ کی رانوی کی ایزاء الحق. میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ان کتب کو باقاعدہ مطالعہ کرے سمجھ لے پوری دنیا کا پادری اس وقت بھی اس کے سامنے 10 منٹ نہیں ٹھہر سکے. اصل میں عیسائیوں کو پولوس کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے محروم ہونے کی وجہ سے 5 مغالطے ہوئے ہیں, بہت سخت 5 مغالطے ہوئے ہیں. پہلا مغالطہ ان کو یہ ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر تھے اور کل کائنات کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. یہ سخت ترین مغالطہ ہے. دوسرا مغالطہ یہ ہوا ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث عین توحید ہے, اور انبیاء نے جو توحید بیان کی ہے وہ عین تثلیث ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ تثلیث ثابت بالعقل ہے, یعنی اسی کا عنوان ہے. قرآن پاک نے ثابت کیا ہے کہ توحید اور تثلیث علیحدہ چیزیں ہیں, اور تثلیث کے قائلین موحد نہیں ہیں. اور قرآن نے ثابت کیا کہ توحید رد بالعقل والنقل ہے. تیسرا شبہ ان کو یہ تھا کہ عیسائیت ممدوح ہے فی الکتب السماویہ وفی ھذا الکتاب. عیسائیت ممدوح ہے, اس کی تعریفیں ہوئی ہے سابقہ ادیان و کتابوں میں, خاص کر قرآن میں بھی, کیونکہ قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی برات کرتا ہے, ماں مریم کی فضیلتیں بیان کرتا ہے اور ان کی بہترین تعلیمات آگے بڑھاتا ہے. جواب, یہ عیسائیت اور یہ مسیحیت جو ممدوح ہے فی الکتب السماویہ وفی ھذا الکتاب, وہ تم اس کے برعکس ہو, تم ان سے ہٹ کر کے نظریہ رکھتے ہو. وہ عیسائیت جو ممدوح فی الکتب السماویہ ہے وفی ھذا الکتاب ہے, وہ عین محمدی تعلیمات ہے, عین اسلام ہے. اس پر کہا ان دین عند اللہ الاسلام, اور وہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرۃ من الخاسرین.